نحمد ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم اما بعد. یہ دیکھیے بہشتی زیور لائے تھے, یہ تو یہ ہے ادارۃ المعارف کراچی کا جہیز ایڈیشن, جہیز ایڈیشن لکھا ہوا ہے اس پہ. کوئی سمجھے کہ یہ جہیز میں یہی والا دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتے تو ایسا نہیں ہے. بیچنے کے لیے, دلکشی پیدا کرنے کے لیے لکھ دیا انہوں نے. بہرحال یہ کچھ مختلف, اس میں ترتیب مختلف ہے, لیکن میں اس کو دیکھ رہا تھا تو یہ بہشتی زیور میں یہ مضمون آیا, تو میں نے کہا اپنے نفع کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو سنا دوں. آواز میں گونج ہے, ٹھیک نہیں آواز, گونج نہیں ہونی چاہیے اس میں. بہشتی زیور میں ہے یہ پیری مریدی کا بیان, مرید بننے کے فائدے. مرید بننے میں کئی فائدے ہیں. نہیں ٹھیک نہیں آواز. ایک فائدہ یہ ہے کہ دل کے سنوارنے کے طریقے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں ان کے برتاؤ کرنے میں کبھی کم سمجھی سے غلطی ہو جاتی ہے, پیر اس کا ٹھیک راستہ بتلا دیتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بعض دفعہ اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا پیر کے بتلانے سے ہوتا ہے. ایک تو اس کی برکت ہوتی ہے, پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیک کام میں کمی کی یا کوئی بری بات کی پیر سے شرمندگی ہوگی. تیسرا فائدہ یہ کہ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اس کے موافق چلیں. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیر اگر نصیحت کرنے میں سختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا, پھر اس نصیحت پر عمل کرنے کی زیادہ کوشش ہو جاتی ہے. اور بھی بعض فائدے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے, ان کو حاصل ہیں اور حاصل ہونے ہی سے وہ معلوم ہوتے ہیں. اور اگر مرید ہونے کا ارادہ ہو تو اول پیر میں یہ باتیں دیکھ لو, جس میں یہ باتیں نہ ہوں اس سے مرید نہ ہو. ایک یہ کہ وہ پیر دین کے مسئلے جانتا ہو, شرع سے نواقف نہ ہو. دوسرے یہ کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع نہ ہو. جو عقیدے تم نے اس کتاب یعنی بہشتی زیور کے پہلے حصے میں پڑھے ہیں ویسے ہی اس کے عقیدے ہوں. جو جو مسئلے اور دل کے سنوارنے کے طریقے تم نے اس کتاب یعنی بہشتی زیور میں پڑھے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو. تیسرے کمانے کھانے کے لیے پیری مریدی نہ کرتا ہو. چوتھے کسی ایسے بزرگ کا مرید ہو جس کو اکثر اچھے لوگ بزرگ سمجھتے ہیں. پانچویں اس پیر کو بھی اچھے لوگ اچھا کہتے ہوں. چھٹے اس کی تعلیم میں یہ اثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے, یہ بات اس کے اور مریدوں کا حال دیکھنے سے معلوم ہو جائے گی. اگر 10 مریدوں میں 5-6 مرید بھی اچھے ہوں تو سمجھو کہ یہ پوری پیر تاثیر والا ہے, اور ایک آدھ مرید کے برا ہونے سے شبہ مت کرو. اور تم نے جو سنا ہوگا کہ بزرگوں میں تاثیر ہوتی ہے, وہ تاثیر یہی ہے, اور دوسری تاثیروں کو مت دیکھنا کہ وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. وہ ایک چھو کر دیتے ہیں تو بیماری جاتی رہتی ہے, وہ جس کام کے لیے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے موافق ہو جاتا ہے, وہ ایسی توجہ دیتے ہیں کہ آدمی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. ان تاثیروں سے کبھی دھوکہ مت کھانا. ساتویں اس پیر میں یہ بات ہو کہ دین کی نصیحت کرنے میں مریدوں کا لحاظ ملاحظہ نہ کرتا ہو, بیجا بات سے روک دیتا ہو. یعنی کوئی مالدار آ گیا تو اس کے مال کی وجہ سے وہ خاموش ہے, وہ گناہ کر رہا ہے لیکن یہ ٹوکتا نہیں. یا کوئی اور ایسا کوئی حکمران آ گیا, یا کوئی صاحب اقتدار صاحب اختیار آ گیا, کوئی سردار قسم کا آ گیا تو اس سے وہ دب جائے, وہ گناہ کرتا رہے اور وہ ٹوکے نہیں, تو ایسا نہ ہو, لحاظ نہ کرتا ہو. شریعت کے معاملے میں لحاظ نہ کرتا ہوں. جب کوئی ایسا پیر مل جائے تو اگر تم کنواری ہو تو ماں باپ سے پوچھ کر اور اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو شوہر سے پوچھ کر اچھی نیت سے یعنی خالص دین کے درست کرنے کی نیت سے مرید ہو جاؤ، اور اگر یہ لوگ کسی مصلحت سے اجازت نہ دیں تو مرید ہونا فرض نہیں ہے، مرید مت بنو، البتہ دین کی راہ پر چلنا فرض ہے، بغیر مرید ہوئے بھی اس راہ پر چلتی رہو۔ اور بھی بہت سی باتیں اس میں دیدی مریدی سے متعلق بھی ہیں، اور باقی تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا جو میرے پاس نسخہ ہے مکتبہ عمر فاروق کا ہے، وہ مل جائے تو اچھا ہے، تو اس میں سب یہ چیزیں ترتیب سے ہیں، اس میں اولاد کی پرورش کا طریقہ اور شوہروں سے نباہ کا طریقہ اور شوہروں کے حقوق، خاص طور سے ماں باپ دونوں ماں بھی اور باپ بھی بچوں کی تربیت سے متعلق اولاد کی پرورش کا طریقہ اس کا مطالعہ کریں، اور بیویاں جو ہیں شوہر کے حقوق اور میاں سے نباہ کا طریقہ، اور اس میں بہت سی کام کی باتیں ہیں، پورے پورا بہشتی زیور خواتین کو پڑھنا چاہیے، زیادہ یہ خواتین کے لیے ہے لیکن مردوں کے لیے بھی اس میں بہت سی باتیں ہیں، اور اسی طرح اس میں والدین کے ساتھ والدین کے حقوق اور والدین کی ادب اور خدمت اور تابع داری کرنا، اور اسی طرح والدین کے لیے اولاد کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تو یہ سب باتیں اس میں ہیں، اور جن جن گھروں میں اس کا اہتمام ہوا ہے تو ان لوگوں نے بہت ہی دعائیں دی ہیں الحمدللہ کہ اس سے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا ہے، بہت فائدہ ہوا ہے، اور بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں، جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، محبتیں بڑھ گئی ہیں، جو آج کل کے مسائل ہیں گھروں کے اندر، تو اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں
موبائل والوں کو
کچھ
سمجھ نہیں
آئے، ابھی تو اشعار پڑھ لیں گے، کون سے شعر کہہ رہے تھے آپ؟ کل کہہ رہے تھے نا آپ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، چلو بھائی ان کی فرمائش ہے یہاں کے میزبان کی، وہ پوری کر دیتے ہیں، نعت شریف کے اشعار ہے میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہے، فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ، ایک فیضان مدینہ جو مشہور ہے یہ وہ والا نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں فیضان مدینہ ہے۔ صحیح معنوں میں فیضان مدینہ کیا ہے؟ سنت کا اتباع، شریعت کا اتباع، زبان سے تو بہت لوگ کہتے ہیں لیکن خلاف شریعت پر خلاف سنت چلتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں پہلا شعر جو ہے وہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، ایک اس کا ظاہری معنی ہے اور ایک اس کا باطنی معنی ہے، ظاہری معنی یہ ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت ہم کو نصیب ہو جائے، حرم کعبہ شریف کی ہمیں زیارت ہو جائے، طواف نصیب ہو، عمرہ نصیب ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہو، تو بڑی مبارک بات ہے، لیکن اصل حاضری دل کی ہے، اگر دل جب تک نہیں بنے گا اور اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی سنت اور شریعت کے مطابق نہ ہوگا تو یہ حاضری حاضری نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا، اصل یہ ہے کہ ہمارا ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور باطن بھی، باطن کیا مطلب؟ ہمارا دل، دل بنا ہوا ہو، نفس کی اصلاح ہو گئی ہو، نفس کے اندر برے برے تقاضے ہیں، برے بری عادتیں ہیں، غصے کی عادت ہے، بیجا غصے کی، غالب گلوچ کی عادت ہے، بدنگاہی کی عادت ہے، بدگمانی کی عادت ہے، اور حسد ہے، کینہ ہے، عجب ہے، ان کی اصلاح اگر نہیں ہوئی تو اس کو صحیح معنوں میں حاضری نصیب نہیں ہے. اس کے اخلاق اگر درست نہیں ہوئے، اچھے اخلاق نہیں ہیں، برے برے اخلاق ہیں، جھگڑالو آدمی ہیں، اور گفتگو میں لوگوں کی اہانت کر دیتا ہے، طعنے دے دیتا ہے، دل توڑ دیتا ہے لوگوں کا، تو یہ اس کی حاضری وہ حاضری نہیں ہے. تو اس میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں شعر تو یہ بھی نیت کر لیا کریں، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، یعنی میری بھی کبھی اصلاح کامل ہو جائے، میں بھی اچھے اخلاق والا بن جاؤں، میں بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا کمال حاصل کر لوں. حرمین شریفین میں حاضری کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اور اصل راضی اور خوش کس سے ہوں گے؟ جس کے اخلاق درست ہو گئے ہوں، جس سے بری بری عادتیں چھوٹ گئی ہوں، اور جس سے برے برے گناہ چھوٹ گئے ہوں. گناہ تو ہے ہی برے، گناہ چھوڑنے والا بن جائے. خطا ہونا اور ہے، لیکن گناہ پر اصرار کرنا، گناہ کو اچھا سمجھنا، گناہ سے مزے لینا، اصرار کرنا گناہوں پر یہ برا ہے، توبہ نہ کرنا یہ برا ہے. خطا ہو جاتی ہے انسان سے تو توبہ کر لے انسان. آگے آگے بیٹھو گے. ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نقش کفے پائے نبی ہو یعنی سنتوں پر چلنے والا ہو. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، فدا ہونا چاہیے یعنی اس کو ایک لگن لگی رہے کہ میرا ہر عمل سنت کے مطابق ہو. جس کو لگن اور فکر پیدا ہو جاتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور لاپرواہی سے کام نہیں بنتا. لاپرواہی نہیں، ہر وقت یہ محاسبہ رہے کہ ہمارا جو فعل ہے، جو بات ہم کر رہے ہیں، جو عمل ہم کر رہے ہیں، مثلاً کھانا کھا رہے ہیں، مثلاً سونے کے لیے لیٹ رہے ہیں، مثلاً کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہماری گفتگو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، اخلاق والی ہے یا نہیں، اچھے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں یا غلط اور اہانت آمیز، عزت خراب کرنے والے، طعنے دینے والے، ہر وقت غصہ کرنے والے، کیا ایسی گفتگو ہے؟ تو اپنا محاسبہ ہم کرتے رہے ہیں کہ ہمارا ہر فعل، ہر قول، ہر عمل سنت کے مطابق ہو. فکر اس کی لگ جائے، دھن لگ جائے، سنتوں پر فدا ہونے کی دھن لگ جائے. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امہ، طوفا سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفا سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ یعنی طرح طرح کی آفات، پریشانیاں، تنگیاں، روزی میں تنگیاں، بے روزگاریاں، مہلک بیماریاں، یہ سب جو کتنی آفات ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اس سے حفاظت فرماتے ہیں۔ دین پر چلنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، مزہ ہی مزہ ہے، عافیت ہی عافیت ہے۔ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ۔ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ ہے یہ، فیضان مدینہ۔ جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، جو قلب پریشان تھا صدا رنج و الم سے، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ، فیضان نبوت سے ملا اس کو سکینہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں زندگی کے سکھلائے ہیں، اس پر عمل کرنے سے سکون مل گیا۔ پہلے تو رنج و الم سے پریشان تھے، عذاب کی زندگی، جیسے جیسے دین پر آتا گیا، جیسے جیسے طریق نبوت پہ آتا گیا، ویسے ویسے اس کے قلب کو سکون، امن، عافیت، چین نصیب ہوتا گیا۔ جو درد محبت کا وطیع تھا ازل سے، جو درد محبت کا وطیع تھا ازل سے، مومن پہ ہوا کشر و مدفون خزینہ، مومن پہ ہوا کشر و مدفون خزینہ۔ محبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنی محبت سے سرشار کر کے، لیکن آج ہم دنیا میں آ کر اپنے ماحول کی وجہ سے اور اپنے فطری تقاضے، نفس کے برے برے تقاضوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو گئے ہیں، محبت اللہ تعالیٰ کی محسوس نہیں ہوتی، معلوم نہیں ہوتی۔ تو جیسے جیسے دین پر چلا، کسی کی رہبری سے، جب اب نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، لیکن اولیاء اللہ آتے رہتے ہیں جو نائب رسول ہوتے ہیں، کہ وہ طریقہ سکھلاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین سکھلاتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس سے آدمی کے دل پر اثر پڑتا ہے۔ جب اثر ہوتا ہے تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے قلب میں جاگنے لگتی ہے۔ جو درد محبت کا وطیع تھا ازل سے، مومن پہ ہوا کشر و مدفون خزینہ، مومن پہ ہوا کشر و مدفون خزینہ۔ اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، اے ختم رسل کتنے بشر آپ کے صدقے، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ، ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینہ۔ خالی جو تانوار محبت کی رمق سے، خالی جو تانوار محبت کی رمق سے، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ، ایک آگ کا دریا سا لگے ہے وہی سینہ۔ صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امہ، صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امہ، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ، جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ. پہلے خود بھی جہالت میں تھے, کفر کی ظلمت میں تھے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی, ایمان لائے, صحبت اختیار کی, اب وہ پوری امت کے خود رہبر بن گئے, ان کو صحیح راستے پر چلتا. پہلے خود بھٹکے ہوئے تھے, اب وہ رہبر بن گئے. صدقے میں تیرے ہو گیا وہ رہبر امت, جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ, جو کفر کی ظلمت سے تھا ایک عبد کمینہ. اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت, اے صلی علی آپ کا فیضان رسالت, جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ, جو مثل حجر تھا وہ ہوا رسالت, جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ, جو مثل حجر تھا وہ ہوا رشک نگینہ, جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور سے, جو ڈوبنے والا تھا ضلالت کے بھنور سے, اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ, اب رہبر امت ہے وہ گمراہ سفینہ, جو کفر کے ظلمات سے تھا ننگے خلائق, جو کفر کے ظلمات سے تھا ننگے خلائق, ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ, ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ, جو کفر کے ظلمات سے تھا ننگ خلائق, ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ, ہے نور ولایت سے منور وہی سینہ. آخری شعر ہے, اختر کی زبان شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اختر کی زبان شرف نعت محمد, اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ, اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ, اختر کی زبان شرف نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ, اللہ کا احسان ہے بے خون پسینہ, ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ, دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ. بس بھائی بات تو اتنی ہے کہ بہت مختصر سی بات ہے, اصل اتنی مختصر سی بات اگر سمجھ میں ہمارے آ جائے تو بڑے بڑے واعظ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, خود ہی آدمی لائن پہ آ جائے گا, لگ جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ دنیا سے ہمیں جانا ہے, یہ ہمارا وطن نہیں ہے, پردیس ہے, اور ہم نے غلط فہمی سے اس کو سمجھا ہوا ہے اپنا وطن. کہتے ہیں نا بھائی باہر مزدوری ولایت میں چلے جاتے ہیں ادھر ادھر مزدوری کے لیے, وطن جا کے کھائیں گے, تو در حقیقت یہ وطن وطن نہیں ہے. وطن تو ہمارا آخرت ہے, وہ ہمارے لیے اللہ نے بنایا ہے رہنے کے لیے, جینے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ. تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ اعمل دنیا لنفل قدر مقامی کفیہ وعمل للآخرت لقدر مقامی کفیہ, کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان سمندر میں اپنی انگلی ڈالے سمندر میں اور پھر نکال کر دیکھے کہ انگلی میں کیا آیا ہے, کیا آئے گا انگلی میں بھائی, پانی کتنا لگ کے آئے گا, ذرا سی تری ہوگی, تو فرمایا کہ جتنی نسبت اس تری کو سمندر کے پانی سے ہے دنیا کی زندگی کو آخرت سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے, اتنی بھی نسبت نہیں ہے, جس کے لیے ہم اتنے پریشان رہتے ہیں, سرگردہ رہتے ہیں, نمازوں سے غفلت, تلاوت سے غفلت, روزے میں غفلت, مسائل سے غفلت, مسائل بھی نہیں معلوم ہم نے اکثر کو, ٹھیک سے مسائل بھی نہیں معلوم کہ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, فکر نہیں ہے, روزے ہو رہے نہیں ہو رہے, فکر نہیں ہے, تو مسائل کا معلوم کرنا اور ان احکامات کو بجا لانا اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, گناہوں سے منع فرمایا ہے, گناہوں سے بچنا, ان سے رک جانا, یہ سب فکر ہم کو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے, یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے, ہم ہمیشہ یوں ہی مزے اڑاتے رہیں گے, حرام مزے گناہوں کے, یوں ہی خلاف سنت چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک کھا رہے ہیں, ٹھیک پی رہے ہیں, ٹھیک جی رہے ہیں, اور جو ہے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن بھائی جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے, معذور ہو جاتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے, اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے, مرنے کے بعد بھی تو ایک زندگی ہے, ہم کیوں اس سے غفلت کیے بیٹھے ہیں, کیوں خدا اور رسول کے احکامات کو ہم پامال کیے ہوئے ہیں, کیوں ہم ان پر توجہ نہیں دیتے ہیں, جبکہ معلوم ہے کہ مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا, حتیٰ کہ ہر وہ لفظ جو منہ سے نکالا ہوگا وہ بھی لکھا جا رہا ہے, ہر وہ قول جو ہے منہ سے جو نکالا وہ لکھا جا رہا ہے, کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں, کسی کو طعنے دے رہے ہیں, کسی کی غیبت کر رہے ہیں, کسی کو جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کو گالی دے رہے ہیں, سب چیز لکھی جا رہی ہے, نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں, سب چیز لکھی جا رہی ہے, روزے میں غفلت کر رہے ہیں, زکات میں غفلت کر رہے ہیں, سب چیز لکھی جا رہی ہے, گناہوں میں, ناچ گانوں میں, حرام کاموں میں چھپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, وہ بھی سب لکھا جا رہا ہے, یعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے سینوں کے رازوں کو, آنکھوں کی چوریوں کو, سینوں کے رازوں کو وہ سب خوب جانتا ہے, جو کچھ تم چھپاتے ہو, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو, اے بے نیاز, ہے نا, تو میرے عزیزوں اور دوستو عقل مند تو وہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ و و و و و الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ, فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی, اپنے نفس کے تابع نہ رہا, نفس کو تابع کر لیا, نفس کو تابع کر لیا, آج ہم نفس کے تابع ہوئے ہیں, الٹا معاملہ ہے, نفس کو اپنے تابع کرنے کے بجائے ہم خود نفس کے تابع بنے ہوئے ہیں, جو جی میں آیا بول دیا, جو جی میں آیا کہہ دیا, جو جی میں آیا کر لیا, جیسے چاہے کھا لیا, جیسے چاہے پی لیا, یہ تو جانورانہ زندگی ہے, ایسی تو زندگی کافر گزار رہے ہیں کہ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, دین کی, شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو فرمایا بھی یہی ہے, اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے, ان کا تو سال بھی نہیں, جنوری جو ہے جانوری سے شروع ہوتا ہے ان کا سال, تو یہ تو جانور ہے, ہم جانوروں کی نقل میں جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی, کیا طریقہ ہم کو سکھلایا زندگی گزارنے کا, نہ معلوم ہے, نہ معلوم کرتے ہیں, نہ فکر ہے اس کی, تو بس تھوڑی سی بات ہے کہ ہم اس کی فکر پال لیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے, اور عامل لما بعد الموت, موت کے بعد کی تیاری میں لگا ہوا ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی سی کر لی اب بیٹھ گئے بس کافی ہے, بھائی دنیا کے لیے ہم تھوڑے پہ راضی ہوتے ہیں کبھی, ہمیشہ بڑھ چڑھ کر مانگتے ہیں کہ بھائی ابھی آج 20,000 کما رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے 30 چاہیے, 30 کما رہا ہے کہتے ہیں مجھے 50 چاہیے, جو لاکھوں میں کھیل رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کروڑوں چاہیے، جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھے اربوں چاہے اربوں روپیہ چاہیے، وہ بھی مجھے کم ہے، اور پھر آخر کار قبر کے گڑھے میں دو گز کا پلاٹ اس کو ملتا ہے کہ نہیں، ہے نا، دبا کر قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، ابھی تو بچوں میں کھیل رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، محبت کے دعوے میاں بیوی کر رہے تھے آپس میں، اور ماں باپ اور اولاد کر رہی تھی، اور ابھی اچانک سے کیا ہو گیا کہ سب کے سب ہم کو زمین کے نیچے دبا کر چل دیے، چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، آنند فانند جو ہے موت کے منہ میں چلے گئے، ابھی ہنس رہے تھے، چائے کی پیالی منہ کی طرف جا رہی تھی، ختم ہو گئے، کسی نے کسی کی موت ایسی ہوئی کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے تھوڑا آرام کے لیے لیٹتے ہیں پھر اٹھے ہی نہیں، کسی کی عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹے صبح اٹھے ہی نہیں، وہ سب جنازہ چلا جا رہا ہے، کوئی دفتر سے نکلا لاش گھر پہنچ رہی ہے، کتنے واقعات ایسے آئے دن ہوتے رہتے ہیں نا، تو فرمایا کہ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت کا شعر ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب مردہ جو ہے بزبان حال اپنے رشتہ داروں کو عزیز و قارب کو قبرستان تک پہنچانے والوں کو بزبان حال کہہ رہا ہے، مردہ بولتا تو نہیں ہے زبان سے، اس کا حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے، حال ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم، ہے نا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، سلیم بیٹھے ہیں، قلب سلیم، سلامتی والا دل، بھلا چنگا دل، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کتنی تم نے فیکٹریاں بنا لی، کتنا مال تم نے بنا لیا، زندگی بھر لگے رہے کمانے میں، اور جو ہے وہاں تم کو نفع نہ دے گا، ہے نا، مال کو اس لیے پہلے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مال ہی وہ چیز ہے جس سے انسان ہر عیش و آرام کے اسباب کو خرید لیتا ہے، عیش نہیں خرید سکتا، آرام خرید نہیں سکتا پیسے سے، اسباب خرید سکتا ہے، مثلا ایئر کنڈیشن ہے، مثلا اچھی گاڑی ہے، مثلا اچھا بنگلہ ہے، مثلا اچھا کھانا ہے، تو عیش و آرام کے اسباب ہے یہ، آرام تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اختیار کیا تنبیہ کا کہ خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان تو صرف اور صرف ہمارے ذکر ہی سے ہوگا، ہمارے ذکر، ہماری یاد سے، ہماری نافرمانی سے بچنا اور ہمارے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی یاد کیا ہے، اللہ کی یاد اکثر ذہنوں میں یہ ہے، ابھی ہمیں کسی نے میسج کیا کہ بھائی ہم ہزار دفعہ وہ پڑھ لیں آیت کریمہ یا 500 دفعہ پڑھ لیں، ہم نے کہا بھائی 1000 پڑھنے کا تو تحمل نہیں ہے، 500 بھی پڑھنے کا تحمل نہیں ہے، ہمارے مرشد نے تو ہمیں ایک وظیفہ بتلایا ہے کہ گناہ سے بچو، گناہ سے تقوی اختیار کرو، اور گناہ یہ نہیں محض چوری ڈاکہ شراب پینا اور لوگوں کو تنگ کرنا، گناہ تو بہت سارے ہیں، معلوم کرے کہ گناہ کیا کیا ہے، تو اسی لیے جو پڑھ کے ابھی سنایا کہ بھائی پیر سے تعلق کرو، اپنے اطلاع حال کرو تاکہ گناہ چھوٹے، معلوم ہو کہ گناہ کیا ہے، مگر نہیں، صاحب سستی میں بیٹھے ہیں، معلوم نہیں کس انتظار میں ہے، شاید اس انتظار میں ہے کہ جب قبر میں جائیں گے بہت فرصت ہوگی، ہاں بہت فرصت ہوگی، وہاں تو سینکڑوں ہزاروں سال معلوم نہیں قبر میں پڑے رہیں گے مردے، کب جو ہے قیامت آئے گی، پھر کتنے اس کے بعد بھی جو ہے وہ پڑے رہیں گے معلوم نہیں کتنے سال، ایک لمبا طویل مدت تک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر میدان حشر قائم کریں گے، پھر اٹھایا جائے گا، تو سوچ رہے ہیں کہ ہم قبر میں جا کے بہت فرصت ہوگی وہاں وہاں یہ کام کر لیں گے، تو یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے، مرنے کے بعد تو عمل ختم ہو گیا، ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر عمل ختم ہو گیا، تو بھائی یہ بات ہے کہ جو ہے اپنی نفس کی اصلاح ضروری ہے، گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے، تو اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو مال کو اس لیے یہاں بیان کیا ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ مال سے انسان تمام عیش کے اسباب کو خرید سکتا ہے، آرام کے اسباب کو خرید سکتا ہے، سکون کو سکون کے اسباب کو خرید سکتا ہے، لیکن سکون نہیں ہے ان اسباب میں، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہیں لیکن خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے سیٹھوں نے خودکشیاں کر لی. ہمارے حضرت نے سنایا کہ ایک شخص ہندوستانی ہندو تھا, تو اس کو بہت ہی رئیس تھا, اگر ہندو چونکہ بخیل کنجوس ہمیشہ سے مشہور ہے بنیے, تو بہت مال تھا اس کے پاس, اور اس نے ایک باغ بھی بنایا تھا بہت بڑا, اور اس باغ کا نام بھی رکھا نہرو پارک, تاکہ نہرو خوش ہو جائے, اس کو ٹیکس ویکس میں کچھ چھوٹ مل جائے, اس لیے اس لالچ میں اس نے باغ کا نام بھی رکھا نہرو پارک. لیکن فائدہ کچھ نہ ہوا, ٹیکس میں پھنس گیا, اور اتنا بڑا ٹیکس اس پہ لگا اس کے مال اور جائیداد پہ کہ اس کو برداشت ہی نہ ہوا, خودکشی کر لی اس نے. بتائیے اس کے مال نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا, حالانکہ اگر صحیح ہوتا بھی تو بھائی ٹیکس لگتا تو جو مال اللہ نے دیا تھا اسی میں تو ٹیکس لگنا تھا, خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ تھا دنیا سے محبت مال سے محبت کا انجام, اور وہ تو تھا بھی کافر ظالم, تو ویسے جہنم میں جانا تھا, اوپر سے اس نے خودکشی بھی کر لی. کیا مال اس کیا ملا اس کو اتنے مال کا ہاں؟ تو میرے عزیزوں اور دوستوں, یہ جو ہے طریقہ مال ہے, اس لیے مال کو بیان کیا اللہ نے کہ مال وہ چیز ہے جس سے ہر عیش و آرام اور ہر ضرورت کی چیز خریدی جا سکتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ساری ضرورتیں تم اپنی مال سے پوری کر سکتے ہو, لیکن آخرت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تم مال سے, آخرت نہیں خرید سکتے تم. اگر حضرت عزرائیل علیہ السلام کے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دو کہ یہ لے لو, ہم کو پانچ منٹ کی مہلت دے دو, ہم ذرا وضو کر کے دو رکعت پڑھ لیتے ہیں, نہیں ملے گی مہلت. اسی طرح آخرت میں محشر کے میدان میں نیکیوں کی کمی پڑ گئی, اعمال صالحہ کی کمی پڑ گئی, تو وہاں اگر اللہ کے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی ڈال دو, اول تو دنیا کی دولت یہیں کی یہیں رہ جائے گی, وہاں تو نہیں پہنچے گی بھائی. ہاں, اور اگر وہ اللہ تعالیٰ وہاں دے بھی دے اور آپ اس کو دے بھی دو, تو اللہ کی کس کام کی یہ دولت؟ اللہ تو خود خالق ذر ہے, تو اللہ کی کس کام کی وہاں یہ دولت؟ کام نہیں آئے گی کہ بھائی یہ اتنی دولت دے دو تو چلو تم جنت میں چلے جاؤ. وہاں کی کرنسی اور ہی ہے, وہاں کی کرنسی اعمال صالحہ ہے, گناہوں کو چھوڑنا ہے, خدا تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, یہ ہے آخرت کی کرنسی. تو اس لیے فرمایا, اور دوسری انسان کو امید ہوتی ہے اپنی اولاد سے کہ بھائی میری اولاد بڑی ہوگی, کام آئے گی, کچھ محنت پہ مزدوری کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے, تجارت کریں گے, مال کمانے لگ جائیں گے, تو چلو بھائی اچھی گزر بسر ہوگی. تو دو اہم چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ تو تمہارا مال وہاں کام آئے گا, نہ ہی تمہاری اولاد بیٹے بیٹے تمہارے کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر بھلا چنگا دل, دل فرمایا دل, دل اگر صحیح کر لیا, دل کی درستی کر لی, دل کی اصلاح کر لی, تو آپ کو یہ چیز وہاں کام دے گی. قلب سلیم فرمایا, قلب سلیم مانی بھلا چنگا دل, جو بری عادتوں سے, برے اخلاق سے اور برے برے گناہوں سے یہ پاک ہو گیا دل, یہ والا دل وہاں کام آئے گا, وہاں پر اس دل کی کامیابی ہوگی, وہاں یہ شخص بامراد اور کامیاب ہوگا. تو دل کو بنانا چاہیے بھائی کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ, کہ خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد كله, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, واذا فسدت فسد الجسد كله, اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو تمام جسم میں فساد پیدا رہے گا. جس کی اگر اصلاح ہو گئی تو اس سے اچھے اعمال صادر ہوں گے, نمازیں پڑھے گا, اللہ اللہ کرے گا, تلاوتیں کرے گا, اور لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کی بات کرے گا, لوگوں کی امداد کرے گا, لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا, اچھی اخلاق سے پیش آئے گا. اور اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہونے سے یہ ہوگا کہ اس سے برے برے اعمال صادر ہوں گے. کیا کرے گا؟ چوریاں کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, لوگوں کو تکلیف دے گا, مار کٹائی کرے گا, زبان سے بکواس کرے گا, گالب گلوچ کرے گا, اور لوگوں کو تکلیف کا باعث بنے گا, یہ سارے معاشرے کا ہی ناسور بن جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ, خبردار یہ ہے قلب. تو دیکھو قلب کی کتنی اہمیت ہے, قلب بنانا ہے. قلب کیسے بنے گا؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. ہاں تھوڑا رگڑا لگانا پڑتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اس کو ہم راستہ عطا فرماتے ہیں اپنے تک پہنچنے کا, اور پھر ہم خود بھی اس کو مل جاتے ہیں, وہ ہمارا ہو جاتا ہے, ہم اس کے ہو جاتے ہیں, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, ہے نا. اور فرماتے ہیں کہ تم سا کوئی دم ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں, دل کی باتیں, کہ تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہاں اللہ سے باتیں چل رہی ہیں لیکن اللہ دکھائی تو دیتے نہیں, آواز تو نہیں آتی, لیکن دل ہی دل میں خفیہ رابطہ اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گیا. یہ تعلق اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے, یہ تعلق جو ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. دنیاوی کوئی حاکم ہو, وزیر ہو, اس سے تعلق پیدا کرنا ہو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہو تو تھوڑی محنت تو کرو گے کہ نہیں, یا یوں ہی گھر بیٹھے آپ کو مفت میں دولت مل جائے گی. میرے دوستو محنت کرنی ہے تاکہ ہماری آخرت میں ہماری کامیابی ہو جائے. بری بری چیزیں برے برے عیب لے کے جائیں گے میرے دوستوں, تو کیا بنے گا؟ اگر ایمان سلامت رہا, ایمان پر خاتمہ ہو گیا, تو کیا ہوگا کہ جنت میں تو جائیں گے لیکن پٹ پٹا کے جائیں گے, ذرا پٹائی ہوگی جہنم میں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, ایک لمحے کی بھی جو ہے وہاں جہنم کی ہمیں سیر نہ کرائے اللہ تعالیٰ. بہت بری جگہ ہے بئس القرار, بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی جہنم جو ہے. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ عذاب علیم ہوگا وہاں کی آگ, یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. کون چاہتا ہے کہ بھائی ہم تھوڑی دیر کو بھی پٹیں جہنم میں؟ کوئی بھی عقل مند انسان کہے گا کہ نہیں بھائی, جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دخول اولی نصیب فرما دے, ہے نا, محشر کے اندر بس اللہ تعالیٰ فرما دے کچھ نہ پوچھے, اس آسان حساب کتاب ہمارا ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حساب یسیرہ یعنی آسان حساب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نظر نامہ اعمال کو دیکھیں اور کچھ سوال نہ کریں, فرمائے جاؤ جنت. یہ ہے آسان حساب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب نصیب فرمائے. تو بھائی جنت میں کوئی آدمی گناہوں کے ساتھ نہیں جائے گا, عیبوں کے ساتھ نہیں جائے گا, نہ ظاہری عیب کے ساتھ جائے گا نہ باطنی عیب کے ساتھ جائے گا. تو کیا کیا جائے گا کہ جو آدمی اپنے گناہوں کا پورٹل لے گیا, معافی نہیں کرائی دنیا میں, اپنی اصلاح نہیں کی اس نے, تو پہلے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا کہ یہاں جا کے ہم تمہیں ذرا تمہاری صفائی کریں گے. تھوڑی جس طرح سونا ہے, سونے کے اندر کھوٹ ہوتا ہے تو سنار اس کو بھٹی میں ڈال کر خالص کرنا ہوتا ہے, تو کیسے بھٹی میں ڈالتا ہے, آگ میں جلاتا ہے, تپاتا ہے اس کو, پھر اس کے بعد اس کی ٹھوک پٹائی کرتا ہے, اس میں سے پھر کھوٹ نکال کر خالص سونا بچتا ہے. اسی طرح مومنین جو ہیں جہنم میں تعذیباً یعنی عذاب کے لیے نہیں بھیجے جائیں گے بلکہ تہذیباً بھیجے جائیں گے, ان کی تہذیب کی جائے گی, پاکی صفائی کی جائے گی. بری بری گناہ لے کے آئے ہیں, اب گناہوں کو جدا کرنے کے لیے ان کو تھوڑی دیر جہنم میں جلنا پڑے گا. بھائی تم کو ایک نماز کے قضا کرنے کی سزا معلوم ہے کیا ہے؟ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے کی سزا 2,88,00,000 سال, ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرنا, اگر توبہ نہیں کی, معافی نہیں مانگی اور یہی کام چلتا رہا, نمازوں قضا کرتے رہے اور بے لاپرواہی کرتے رہے, تو کسی نے تصور بھی کیا ہے 2,88,00,000 سال؟ یہاں تو 100 سال کی زندگی بھی آج کل نہیں ہوتی ہے, 50 میں چلے جاتا ہے, کوئی 45 میں چلے جاتا ہے, کوئی 60 میں چلا جاتا ہے, اور چھوٹی عمر کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, کتنی ہر عمر کے بندے انسان چلے جاتے ہیں دنیا سے. تو ایک نماز قضا کرنے کی یہ سزا, یہ شیخ الحدیث نے فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہے نماز, فضائل نماز کے اندر, کہ 2,88,00,000 سال. مگر ہم سنتے ہیں, مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سن سن کے ہم سننی ہو چکے ہیں, سن ہو گئے ہیں, سنتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, ہمیں خدا اور رسول کی باتوں پہ وہ ایمان وہ یقین نہیں ہے, ورنہ کون آدمی پھر نماز چھوڑے گا ایسی سزا سن کے؟ بھائی 2,88,00,000 سال کس نے دیکھے ہیں؟ اسی طرح اور گناہوں کی بھی سزا ہوگی, تو کتنے کروڑوں سال ہم جہنم میں جل کے پھر کہیں جا کے جنت میں جانا ہوگا. تو سوچو میرے دوستوں کہ کتنی خوفناک بات ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی 50-60 سال کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لیں, گناہوں کو چھوڑ دیں, اللہ کو راضی کر لیں, تاکہ ہم جہنم میں جانے کے بجائے سیدھے کے سیدھے اللہ کہیں گے بھائی یہ تو پاک صاف میرے بندے مجھ کو راضی کر کے دنیا سے آئے ہیں, ہے نا, کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ تم مرضیہ, ہے کہ ارے اے وہ نفس جو میرے خاطر سے مطمئن تھا, میرے تمام احکامات پہ مطمئن تھا, اسلام سے راضی تھا, رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں جو حالات میرے ساتھ پیش آتے ہیں اور جو شریعت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لاگو کی ہے, جو قانون لاگو کیا ہے میں اس پہ بالکل راضی ہوں, رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم, جو شریعت اس نے مجھ پہ نافذ کی ہے میں اس سے بھی راضی ہوں, اور اللہ کے لیے ہر مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اور وہ بھی نبی وہ بھی محمد الرسول کے رب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, اس سب کے اوپر میں راضی ہوں, مطمئن ہوں, خوش ہوں, تو اللہ تعالیٰ اس کو پکارے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, ہے کہ اے وہ نفس جو دنیا میں میرا بن کے رہا اور میرے تمام احکامات سے بالکل تسلیم و رضا سے رہا, صبر و تسلیم و رضا سے رہا, اور میری منع کی ہوئی باتوں سے بچتا رہا, مجھ سے معافی مانگتا رہا, توبہ و استغفار کرتا رہا, ڈرتا رہا مجھ سے, اور اپنے قلب کی اصلاح کی, نفس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہا, تو اب تو تمہارے لیے کوئی غم فکر کی بات نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تم تو ہمارے دوست ہو, اب تم پر کوئی خوف اور حزن و غم نہیں ہونا چاہیے, آ جاؤ سیدھے جنت میں چلے جاؤ, ہے نا, فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ پہلے, اس کے بعد جنت میں جانا, ہے نا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کی صحبت وہ نعمت ہے کہ جنت سے بھی زیادہ مقدم اللہ نے فرمایا کہ پہلے میرے صالحین میں شامل ہو, اس کے بعد جنت میں تمہیں داخلہ ملے گا. آج تم مولویوں سے بھاگتے ہو, ہاں یہ بھاگتے ہو کہ بھائی یہ تو 1400 سال 1500 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں, بھائی یہ زمانہ اور ہے, یہ زمانہ اور ہے, اور ان کی بات ہم سن لیں گے تو پھر بھائی ہمیں تو سارے حرام مزے ہمارے جاتے رہیں گے, گناہوں کے مزے جاتے رہیں گے, گندی فلمیں, ناچ گانے اور پٹاخے بازیاں اور غیر شرعی رسموں میں شرکت کرنا, مخلوط اجتماعات میں شرکت کرنا, ہم تو سب کٹ جائیں گے دنیا سے. آج تم بھاگ رہے ہو, وہاں جا کے پھنس جاؤ گے, وہاں جا کے پھنس جاؤ گے کہ اللہ فرمائیں گے پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو. ہاں تو اگر وہاں نہیں, خدا نخواستہ معافی طلبی کرا کے نہیں گئے اور جہنم میں جانا پڑ گیا, تو کیسے ان کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا بھائی. تو یہ بھائی ہم سوچ لیں, بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اس 50-60 سال کی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزاریں, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ جس نے تقوی اختیار کیا, ہم کو راضی کر کے چلا, ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. یہ دنیا کے انعامات ہیں میرے دوستو, جنت تو ابھی بعد میں ہے نا, لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم رہتا ہے اس کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں, اور جتنی محنت وہ کرتا ہے وہ اور اپنے دل کو بناتا ہے تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا ہی کو جنت بنا دیتے ہیں, دنیا ہی کو جنت سے بڑھ کر اس کو مزہ آتا ہے. میرے مرشد کا شعر ہے, وہ خالق ہے دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو ہمیں اپنے دل پہ میرے عزیزوں محنت کرنی ہے, اور یہ بہتر ہے کہ ہم یہاں پاک و صاف ہو جائیں, یہاں تھوڑی بہت 19-20 ہمارے ساتھ مجاہدہ ہو, مشکل اٹھا لیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے, تو جہنم میں پٹنے سے ہم بچ جائیں گے, پاک و صاف ہو کے یہیں سے دنیا سے چلے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اتنے مہربان فرماتے ہیں کہ وہ ماں کسب ماں اصاب کم میں مصیبت فبی ماں کسبت عیدی کم ویاحو ان کثیر, کہ تم کو جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہاری سب اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, ویاحو ان کثیر, بہت کچھ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں, بہت معاف کرتے رہتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو, جانتے ہیں تمہاری خطائیں ہو رہی ہیں, مگر ہم حلیم ہیں, ہمارا ایک نام حلیم بھی ہے, ہم حلم کرتے ہیں اس کے اوپر, سزا نہیں دیتے جلدی تمہیں, ورنہ ورنہ اگر ہم انتقام پہ آ جائیں ایک بدنگاہی کی اسی وقت تمہیں اندھا کر سکتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ زمین میں دسا سکتے ہیں تم کو، فرعون کو لاکھوں لشکر کے باوجود، بہت بڑی سلطنت کے باوجود اور جادوگروں کی فوج کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق نہیں کیا، اور قارون کے اتنے بڑے خزانے کو اس کے خزانے سمیت زمین میں نہیں دسایا اللہ نے، جس کے خزانے کی چابیاں ہی اتنی تھیں کہ پتہ نہیں کتنے اونٹوں کے اوپر اس کی خزانے کی کنجیاں لگتی تھیں، اس کو اس کے خزانے سمیت دسایا نہیں اللہ نے، کیا کام آیا اس کے مال، کیا کام آیا اس کا تکبر، کیا کام آئی اس کی فرعونیت۔ ڈرنا چاہیے میرے دوستوں، اور اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں، اور اپنا دل بنانے کی محنت کریں، اور دل بنا کر اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص قائم کرنے کی کوشش کریں۔ بس یہی فرمایا ہے کہ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یہ قلب سلیم ہم کو نفع دے گا وہاں۔ تو دل بنانے کی ہم محنت کریں گے کہ بھائی نہیں، ہاں، اور بنانا یہ عقل کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ ابھی اتنی باتیں قرآن و حدیث کی ہم نے بتا دی، تو دل بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے، ہے نا؟ یا قبر کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب مر جائیں گے اطمینان سے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ وہاں کیبل ہوگی، نہ موبائل ہوگا، فرصت ہی فرصت ہوگی، چلو وہاں دل بنا لیں گے، ہے کوئی ایسا سو کہنے والا؟ کوئی بھی نہیں بھائی، کہ نہیں وہاں تو جسم گل سڑ جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا۔ دنیا دار العمل ہے، یاد رکھیے اس جملے کو، یاد کر لے ہر آدمی میں بھی کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ، وہاں عمل نہیں ہے۔ پھر بڑا افسوس ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں اپنے دل کو بنا لیتے۔ اور میرے عزیزو، آخری بات یہ ہے کہ دل کو بنانے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ کسی دل والے سے تعلق کر لو، کسی اہل دل سے تعلق کر لو، جس کا دل بن چکا ہے اس سے تعلق کر لو، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے، ہے نا؟ کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق ہم کر لیں۔ کیا تعلق کر لیں؟ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور پھر چلے گئے تو 6 مہینے 2 سال خبر ہی نہیں ہے کہ ہم سب فلاں صاحب سے بیعت ہیں، فلاں بزرگ سے بیعت ہیں، فلاں مشہور بزرگ سے ہم بیعت ہیں۔ بھائی یہ تعلق نہیں ہے، تعلق تو یہ ہے، میرے حضرت نے عجیب تعریف فرمائی کہ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ بے تعلق ہی نہ ہو۔ تعلق کیا ہے؟ بے تعلق ہی نہ ہو، اپنے حالات کی باقاعدہ پابندی سے اطلاع کرتے رہنا، کرنا نہیں کرتے رہنا، اور پھر اپنے مرشد کی تدبیرات اور ان کے مشوروں پر عمل کرتے رہنا، اور جو عمل ہو سکا اس کی اطلاع کرتے رہنا، جو نہیں عمل ہو سکا اس کی اطلاع کرتے رہنا، رفتہ رفتہ قدم بہ قدم چلتے چلتے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن سارے گناہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کچھ اگر باقی رہ بھی گیا تو بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم اور کریم اور نوازنے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ ٹوٹا پھوٹا گرتا پڑتا چلتا ہی رہا ساری زندگی، میری خاطر سے مشقت اٹھاتا رہا میری محبت میں، تو میں اس کو کیسے ناکام کر دوں؟ ناکام کریں گے ایسے آدمی کو؟ تو کچھ کمی بیشی جو رہ جائے گی اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو صفائی کر کے اور اپنی محبت کو غالب کر کے دنیا سے اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بیڑا پار ہوگا اس کا۔ لیکن بھائی ہم قدم تو اٹھائیں، مگر یہاں یہ تعلق بیعت ہو گئے اس کے بعد کوئی خبر نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، اور کہنے کے باوجود بھی نہ کوئی اطلاع ہے، نہ کوئی اتباع ہے، کوئی بات نہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہوگا کیا خدا نہ خواستہ کہ وہاں جا کے پھر بڑی پریشانی ہوگی، پھر افسوس ہوگا، خون کے آنسو بہائیں گے کہ کاش ہم تھوڑی سی محنت کر ہی لیتے اپنے دل پہ، بھائی کیا تھا، اتنا وقت ہم کاروبار کو دیتے تھے، دن صبح سے لے کے رات تک دھنا دھن دکان میں لگے ہوئے ہیں، سارے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ہر کسٹمر کی جو ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے، ہر جگہ جہاں پہنچنا ضروری ہے، نہیں بھائی، اور پھر بیوی بچوں کو بھی وقت دے رہے ہیں، کھانے پینے کو بھی وقت دے رہے ہیں، دوست یاروں کو بھی وقت دے رہے ہیں، لیکن اگر فرصت نہیں ہے تو دل بنانے کی فرصت نہیں ہے، اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی فرصت نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی کا کیا ہوگا؟ یہی حدیث پاک کا دوسرا جز ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ عاجز یعنی بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو غلام بنا رہا، اتباع کرتا رہا نفس کی خواہشات، جب جی چاہ سو گیا، جب جی چاہ کھا لیا، جب جی چاہ پی لیا، جس صحبت میں جس تقریب میں چاہ چلا گیا، یہ نہیں دیکھا کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے، اور جو مرضی میں آیا کر دیا، دوسروں کو دیکھا کہ بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں، اب بھائی بے پردگی کا زمانہ ہے، اتار پھینکا اپنی عزت کو، اتار کے پھینک دیا، لٹا دیا اپنی عزت کو، بے عزت اور ذلیل اور رسوا کر دیا عورت نے، یہ نہ دیکھا کہ خدا اور رسول کا کیا حکم ہے، یہ دیکھا کہ زمانہ کہاں جا رہا ہے، زمانہ چلو بھائی جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہم بھی چلتے ہیں وہیں جہنم میں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، کیسی حماقت کی بات ہے بھائی، ہمیشہ ہر وقت یہ دیکھو کہ ہمارا خدا اور رسول ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، پردہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کا مطالبہ کرتا ہے، شرعی پردے کا مطالبہ کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے مومنین بھی مومنات بھی، تو کیا مطالبہ ہے ہمارے اللہ اور رسول کا، کس سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے، جس مخلوق کی خاطر بے پردگی کر رہے ہیں، جس مخلوق کی خاطر غیر شرعی اجتماعات میں تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے کیا قبر میں یہ مخلوق ہمارے کام آئے گی، کیا آخرت میں ہمارے کام آئے گی، محشر میں ہمارے کام آئے گی، واسطہ کس سے پڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے پڑنے والا ہے، تو میرے دوستو مخلوق کو راضی کرنے میں فائدہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں فائدہ ہے، اللہ کو راضی کرنے میں فائدہ ہے، اللہ راضی کیسے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بس ختم ہو گئی بات، تو فرمایا کہ بل عاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع میں لگا رہا اور پھر اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے، اوہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا بس یہی فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں انتقام بھی بڑا زبردست لیتا ہوں، جب مجھے میں ناراض ہو جاتا ہوں تو ایسے شخص سے انتقام بھی زبردست لیتا ہوں، ہاں یہ تو بھول جاتے ہیں ہم، یہ نہیں کہتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہت دینے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن بھائی ہم کہتے ہیں تم گھر بیٹھے رہو، پھر دکان کیوں کھولتے ہو جاتے ہو، کیوں دکان کھولنے جاتے ہو، نوکری پہ کیوں جاتے ہو، بھائی گھر بیٹھے رہو، اللہ دے دیں گے گھر میں، نہیں اس کے لیے تو پاپڑ دے لیں گے، صبح صبح سردی میں چلے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل ہے، جو بھی سواری ہے، پیدل ہے، بسوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور شام کو تھکے ہوئے گھر آ رہے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اتنی محنت اور آخرت بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، عورتوں کو گھر کے اندر کیا کام ہے، کہ یہ ظالم یہ موبائل جب سے آ گیا ہے ٹچ موبائل، اس نے تو بالکل برباد کر رکھا ہے، ہر گھر کو یہ برباد کر رہا ہے، کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، اور کل بھی ہم کو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اچھی بھلی ان کی عالمہ بیوی تھی، نیک بیوی تھی، نمازی تھی، لیکن لے لیا اس نے ٹچ موبائل، اور دو سال کے اندر اس نے جو ہے علیحدگی اختیار کر لی، دو بچے ہیں ان کے، دو بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں جو ہے چھوڑ کے وہ چلی گئی، کیا ہوا کہ دل پھنس گیا کسی، یہ اسی موبائل کی وجہ سے دل کہیں اور پھنس گیا، شوہر سے نفرت ہو گئی، اور معشوق سے، حرام معشوق سے جو ہے وہ وہاں عشق لڑا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ طلاق مانگ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، ارے بھائی کوئی بتاؤ تو صحیح کہ کیا مجھ سے تمہیں کیا شکایت ہے، تمہیں کھانے کو نہیں دے رہا ہوں، پینے کو نہیں دے رہا ہوں، کپڑا نہیں پہنا رہا ہوں، چھت نہیں، گھر نہیں میرے پاس، بتاؤ تو صحیح، کوئی باتیں نہیں، بس مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، کیا بات ہے یہ موبائل مصیبت، یہ فیس بک اور یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ، ان کے چکر بازیوں کے اندر ایک، یعنی یہ بازار گرم ہوا ہوا ہے، ہر شخص جو ہے وہ عشق معاشرے میں لگا ہوا ہے، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں، الا ما رحم ربی، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوا تو بس وہ بچ گیا، تو رحمت کا سایہ ایسے تو نہیں ملے گا، جب ہم کچھ کوشش کریں، خدا تعالیٰ سے مانگیں، گریا وزاری کریں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور صحیح راستہ ہم اللہ سے مانگیں، عورت نے نماز بھی ہم نہیں پڑھتی، اچھی بھلی عالمہ ہے، نماز بھی چھوڑ دی، ہم نے پوچھا بھائی کہ نماز پڑھتی ہے، کہا نماز پہلے پڑھتی تھی، اب نہیں پڑھتی، اب ہم کو شک ہوا، میں نے کہا یہ نماز چھوڑانے والی تو یہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، کیبل، موبائل، ٹی وی، ہم نے پوچھا موبائل ہے، انہوں نے کہا ٹچ موبائل لیا ہے، بس ہم نے کہا یہی ایک وجہ ہے، جب تک یہ رہے گا تو وہ یہاں نہیں آئے گی، کسی طرح درمیان میں کسی بارسوخ آدمی کو ڈالو، اس کو سمجھاؤ، تو اگر سمجھ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے معاملے میں سمجھ آنا بھی مشکل ہوتا ہے، یہ حرام عشق جو ہے سر پر سوار ہو جاتا ہے، نکل کے نہیں دیتا، اندھا دھند، اور جب نکلتا کب ہے، جب وہ معشوقہ بڈھی ہو جاتی ہے، دو تین سال گزرتے ہیں، معشوقہ جو ہے نفرت ہو جاتی ہے اس سے، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مجازی کا انجام نفرت اور عداوت، نفرت اور عداوت، آخر میں کیا ہوتا ہے، جھگڑا اور ناچاقی اور طلاق کا طلاقی، جہاں جی چاہو دیکھ لو، وہ اگر گزارا کرتے بھی ہیں تو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیوی کہیں اور پھر رہی ہے اور شوہر کہیں اور پھر رہا ہے، وہ کسی اور کے چکر میں ہے، بیوی کسی اور کے چکر میں ہے، یہ شرمناک واقعات ہو رہے ہیں ان چیزوں سے، تو اس چیز سے بھائی ہمیں بچنا ہے، اپنے کو بھی بچانا ہے، پہلوانی نہیں دکھانی کہ بھائی ہم تو پاک صاف ہیں، پاس آئے ہمیں رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہرگز بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کا انتہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں. دلا مانے دل، اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، نفس کا انتہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ہاں، نفس بڑی خطرناک چیز ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ اے اللہ میرے نفس کے حوالے مجھے ایک پلک جھپکنے کے وقت میں بھی نہ کرنا، ورنہ یہ ظالم ایسا ہے بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے، بچھو کی طرح. ان نفس الامارۃ بالسوء، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعریف بیان کر فرمائی ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے نفس امارہ یہ بچھو کی طرح ہے. سو مانے برائی، لیکن میرے منشی فرماتے تھے یہ وزن اس کا کس سے ملتا ہے؟ بچھو سے. یہ بالکل مثل بچھو ہے، یہ اچھے خاصے پہلوان کو، نمازی کو، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو گٹر لائن میں، لمحوں کے اندر گٹر لائن میں گرا دیتا ہے، گناہوں کی گٹر لائن کے اندر. اس لیے اس سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے. اگر یہ رو بھی رہا ہو، تعجد گزاری بھی کر رہا ہو، تو بھی اس سے ہوشیار رہنا، کیونکہ پٹی پڑھاتا ہے. میاں تم تو بڑے تعجد گزار ہو، تم تو بڑے تلاوت کرتے ہو، تم تو بڑے نمازی ہو، تم نیک صحبتوں بھی جاتے ہو، تم ذرا اس یتیم لڑکی کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، کوئی بات نہیں، تمہاری نظر صاف ہے، دل پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اندر ہی اندر یہ ظالم نفس حرام مزہ لے رہا ہے، حرام مزہ لے رہا ہے، یتیم لڑکی کے سر پر نام احرام پہ ہاتھ پھیر رہا ہے کہ بھائی ہم تو بالکل بڈھے ہو گئے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دھوکہ نہ کھائیو میری ریشے سفید سے، میری سفید داڑھی سے دھوکہ نہیں کھانا. ہاں اگر پیر بھی ہونا میرے دوستو، پیر کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کرے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ پیر کو بھی جو ہے شریعت کے طریقے سے اگر کوئی بات کرنی بھی ہو، روکھے طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، جو بھی اجنبی مرد ہو، اگر شدید ضرورت کے درجے میں اس سے کوئی بات کرنی پڑ جائے کہ مثلا گھر میں جیٹھ ہے، دیور ہے، اس سے کوئی کام کہنا ہے. ایک بات تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ گھر کے اندر نامحرم کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اگر محض جیٹھ ہے تو ساتھ میں پھر بھابھی کا رہنا جائز نہیں ہے، یا تو وہ نکل جائے گھر سے یا وہ نکل جائے گھر سے. تو اس لیے بتا دیا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر جیٹھ اور دیور سے کوئی بات کہنی ہو تو اجازت دیتی ہے شریعت کہ بھائی آپ شوہر نہیں ہیں، کوئی اور نہیں ہے، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں سودا لانے کو یا کوئی کام کرنے کو، لیکن پردے سے کہو گے اور روکھی آواز سے کہو گے، روکھی آواز سے، نماز آواز میں لچک نہ ہو، نرم آواز نہ ہو، خوشامدانہ لچر والی آواز نہ ہو، یہ حکم ہے. اور بے ضرورت بات نہ کرو، بے تکلف بھی نہ کرو، ورنہ حرام ہو جائے گا، زبان کا زنا ہو جائے گا. یاد رکھو، زنا اللسانی المنطق، کہ غیر محرم سے بے تکلف ہی بات کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ زبان کا زنا ہے. تو اس لیے شریعت نے راستہ بتایا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے دوستو. تو یہ کیا بات کہہ رہا تھا آخری، میری سفید ریش سے دھوکہ نہ کھائیو ہے نفس نے، ہاں ریش مسود لیے ہوئے، ظاہر میں تو بال میرے سفید ہو رہے ہیں لیکن اندر میرے نفس کی داڑھی جو ہے وہ کالی ہے. کہتے ہیں نا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جسم اس کا جوانی والا رہتا ہے ہمیشہ، بلکہ مراد یہ ہے کہ تقاضے جوان رہتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے، جس درجے کا گناہ موقع ملتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے، شیطان اس سے کرا دیتا ہے گناہ، اور وہ دیکھ حیران رہ جاتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی تہجد گزار، یہ آج مجھے کیا ہو گیا کہ میں نے یہ حرام کام کر ڈالا، اور خدا نخواستہ یہ اتنی رسوائی کا میں نے کام کر ڈالا، مجھے کیا ہو گیا تھا. اس لیے اپنے اوپر بھروسہ مت کرنا کہ بھائی ہم بڑے پاس آئے، ہم بڑے تعلق والے ہیں، نہیں، فوراً ہی جو ہے ہوشیار رہو، ہمیشہ اپنے نفس سے ہوشیار رہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح کامل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا کسی کو اپنا مرشد اور رہبر چننے کی، اور پھر اس سے صحیح طریقے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دیکھو کہ آپ کے نائب نائب چلے آئے، تمام خلفائے راشدین سب سے پہلے خلیفۃ المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا، اسی کو تو بڑا بنانا پڑتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اب سارا نظام ہی ختم ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوا. اس کے بعد پھر خلیفۃ المؤمنین چنے گئے حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چنے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر چنے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ، ہے نا. ان کے بعد بھی یہ سلسلہ تابعین تبع تابعین میں چلتا چلا رہا ہے. تو یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کسی نہ کسی کو اپنا رہبر پکڑو، اور یہ طریقہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ جب تک کسی رہبر کو پکڑو گے نہیں، رہنمائی ملے گی نہیں، راستہ ملے گا نہیں، نظر آئے گا لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوگی. جس کو حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں سے تعلق سے، حضرت حاجی صاحب سے تعلق سے ہماری معلومات معمولات میں بدل گئی. معلوم تھا لیکن عمل کی توفیق نہیں تھی، مگر حاجی صاحب سے تعلق ہوا، عمل کی توفیق نصیب ہو گئی، ہے نا. اور جب تعلق کسی اللہ والے سے ہو جاتا ہے تو عبادات کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے، شوق و شوق نیکیوں کا بڑھ جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ بھائی جو مہلک بیماری آ گئی ہے، بہت پریشانی ہے، اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دیجئے، اور اس مہلک بیماری کو خصوصاً تمام مسلمانوں سے اللہ اٹھا لیجئے. اے اللہ اپنے کرم فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے. جو بیمار ہیں اے اللہ خصوصاً ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم، اور ہمارے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم بھی بہت ہی زیادہ علیل ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کے سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، اور تمام مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، تمام پریشانیوں سے، آفات سے، تنگیوں سے، بے روزگاریوں سے اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بلا شبہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ آفتیں ہم پر آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. بلوغ سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، یا ربی معاف فرما دیجئے، اور ہم پر سے اللہ یہ مصیبتیں اور آفتیں اور بلائیں کو ٹال دیجئے. اے اللہ جو بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز مقاصد ہوں اے اللہ ان کو غیب سے پورا فرما دیجئے، مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجئے. اور اللہ میری گزارشات کو میرے لیے بھی، میرے دوستوں کے لیے، اور ہم سب کے گھر والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے قبول فرما لیجئے، اور عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اور جو کوتاہی اور غفلت ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.